اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر نصیب ہوئی ذکر سیر شہدا غم شہدا کربلا یاد اسرا کربلا. کم توفیق نہیں ہے, یہ معمولی توفیق نہیں ہے, خدا نے آپ کو ہمیں عطا فرمایا.
بارگاہ خدا میں دعا ہے, پروردگارہ جب تک زندہ ہیں یہ توفیق ہمارے شامل حال فرما, جب تک زندہ ہیں ذکر حسین میں عمر بسر ہو, موت کے وقت نصرت حسین نصیب ہو اور موت کے بعد شفاعت حسین نصیب ہو. محرم سوگ و عزا کا مہینہ, اپنے ہمراہ پیغام سوگ و عزا لاتا ہے. سوگواری کے اور عزا کے آداب ہیں. اگرچہ بہترین طریقہ عزا کا یہی ہے جس میں ابھی آپ مشغول ہیں, کہ باہم سب مل کر مجلس عزا برپا کریں, کہ یہ مجالس عزا سنت معصومین ہیں. علاقائی اور آبائی سنتیں نہیں. یہ عزا علاقائی اور آبائی سنت نہیں, بلکہ یہ سوگواری اور یہ عزاداری سیرت حضرت عصمت صغریٰ جناب زینب کبریٰ ہے. اور سنت حسنہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام نے خود بھی عزا برپا کی مجالس عزا. مجالس عزا برپا کر کے اس میں شرکت بھی کی اور شعراء اور ذاکرین نے سید الشہداء سے بھی کہا, امام حضرت امام باقر علیہ السلام شعراء کو طلب کرتے, ذاکرین کو طلب کرتے, بانی کے امام بعض روایات کے مطابق خود سفر کربلا میں موجود تھے, شریک رہے امام پنجم کمسینی کے عالم میں, اور سب کچھ منظر کربلا کا امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کربلا کے واقعات امام پنجم سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا تھا, لیکن اس کے باوجود امام کسی شاعر کو کسی ذاکر کو طلب کر کے خود ممبر کے نیچے بیٹھتے اور اسے ممبر کے اوپر بٹھا کر فرماتے, تو میرے جد کے مصائب پڑھ میں سنوں گا, میں آنسو بہوں. یہ بتانے کے لیے کہ یہ ذمہ داری ہے, یہ فریضہ ہے, یہ واجب ہے آپ پر احیاء ذکر حسین کرنا. ویسے تو تمام معصومین کی زیارت مطلوب ہے اور دستور ہے, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کو زیارت بیت اللہ سمیت تمام معصومین کی زیارت نصیب فرمائے. لیکن ان تمام زیارات میں زیارت کربلا اور سید الشہداء کا ایک الگ مقام ہے. سید الشہداء کی زیارت اس قدر عظیم ہے کہ معصومین آئمہ اپنے آپ کو زائر حسین سمجھتے تھے. سید الشہداء کی زیارت کے لیے زائر کے طور پر جاتے, طواف قبر سید الشہداء کرتے, محرم آتا خصوصی اہتمام فرماتے. حضرت امام باقر علیہ السلام جب اس طرح جب اس دنیا سے رخصت ہوئے قبل از وقت شہادت, تو اس زہر نے اثر کیا امام کے قلب مبارک پر اور آثار موت نمودار ہوئے. اپنے فرزند کو امام ششم کو طلب کیا اور وصیتیں فرمائیں, منصب امامت سپرد کیا, ذمہ داریاں سونپی, امانتیں منتقل کی. اور روایت میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس وقت کے رواج کے مطابق سکوں کی دو تھیلیاں, دیناروں کی دو تھیلیاں دی آنے والے امام کو. فرمایا کہ اس ایک میں وہ رقم ہے جو بیت المال ہے مسلمین کا, امامت کا حق ہے, ہر زمانے کے امام کے اختیار میں وہ مال ہے, خمس ہے, صدقات ہیں, زکوات ہیں, جسے آپ نے اختیارات امامت کے تحت جو خدا نے آپ کو عطا فرمائے ہیں, غریبوں میں, مسکینوں میں اور دیگر مصارف میں ان کو صرف کرنا ہے. اور ساتھ ہی دیناروں کی ایک اور تھیلی دی, بعض کتابوں میں اس کی رقم بھی معین ہوئی ہے, ایک کثیر رقم, قابل اتنا رقم امام پنجم نے اپنے فرزند حضرت امام صادق علیہ السلام کو عطا فرمایا. امام ششم نے سوال کیا کہ یہ دوسری رقم کس کے لیے ہے؟ فرمایا کہ یہ لے لیں آپ, اور ہر سال حج کے موسم میں منا کے اندر, چونکہ منا میں حجاج زیادہ رکتے ہیں حج کے دوران, 3 دن وہاں رکنا ہوتا ہے, امام پنجم نے اپنے فرزند امام ششم کو فرمایا یہ رقم لے لیں, ہر سال منا میں عزاداری سید الشہداء برپا کریں, حاجیوں کو اکٹھا کریں, مسلمانوں کو اکٹھا کریں, علماء کو اکٹھا کریں, اور وہاں پر کسی خطیب سے, کسی ذاکر سے کہیں کہ وہ آ کر ممبر پر مصائب حسین ابن علی بیان کریں. یہ اہتمام تھا امام باقر علیہ السلام کا عزائے سید الشہداء کے بارے میں. یہ مجالس بہت ہی گران قدر ہیں. بعض اوقات انسان خود ایک کام انجام دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی قدر و قیمت سے آشنا نہیں ہوتا کہ میں کتنا عظیم کام کر رہا ہوں. جیسا کہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کبھی بہت ہی پست کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ میں بڑا گھٹیا کام کر رہا ہوں. ہوتا ہے غفلت میں, غفلت میں اچھا کام کر جائیں یا غفلت میں انسان بڑا پست کام کر جائے. غفلت میں جب انسان بہت اچھا کام کر رہا ہو اور اسے آشنائی نہ ہو کہ میں کتنا بڑا عظیم کام کر رہا ہوں, وہ نتیجہ اس کام سے نہیں لے سکتا جو معرفت کے ساتھ کرنے سے ملتا. اگر معرفت بھی ہو ساتھ کہ میں کیا کر رہا ہوں, کس عمل میں مشغول ہوں, کس عبادت میں مشغول ہوں, کیا عظیم کام کر رہا ہوں, معرفت کا نتیجہ اور نکلتا ہے. معرفت ہر چیز کی شرط رکھی ہے معصومین نے. فرمایا ہماری زیارت کو آؤ تو معرفت کے ساتھ, عبادت خدا کرو تو معرفت کے ساتھ, اور ہمارا ذکر مصائب کرو تو بھی معرفت کے ساتھ. معرفت کے ساتھ کرو, لطف بھی آئے گا, نتیجہ بھی ملے گا. کتنی گران قدر ہیں یہ مجالس, کس قدر باعظمت ہیں یہ مجالس. ان کی قیمت اگر لگانی ہے تو بشری اور زمین پر نہیں لگائی جا سکتی. ان سے پوچھیں جن کو ان کی قدر معلوم ہے, وہ بتائیں گے کتنی گران قدر ہیں. لیکن مطلوب یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں انہیں بھی معلوم ہو ہم کیا کر رہے ہیں. میں گزر سابقہ مجلس میں, آپ اس سے پہلے اس مجلس میں توفیق تھی, اگرچہ اہل نہیں ہوں ممبر پہ بیٹھنے کا, لیکن اس توقع کے ساتھ کہ صاحب ذکر انشاءاللہ خود اس جسارت کو معاف فرمائیں گے بارگاہ خدا میں. ذکر سید الشہداء کے لیے ممبر پہ آنے کے لیے اور یہ وظیفہ اور ذمہ داری نبھانے کے لیے جو شرائط چاہیے بہت عظیم ہیں. وہاں پر عرض کیا ان مجالس اور ان کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کے لیے مومنین کی, کہ حوزہ علمیہ قم میں چونکہ میں وہیں مشغول تحصیل ہوں, حوزہ علمیہ قم میں جہاں آپ کے مذہب کا سارا سرمایہ ہے اس وقت, علمی سرمایہ, علوم اہل بیت, میراث کربلا جہاں پر موجود ہے, جہاں ہدایت کی کندیلیں روشن ہیں, ہدایت کے منارے موجود ہیں, قم جس کو اہل بیت نے فرمایا اش آل محمد ہے, اش آل محمد, اش گھونسلے کو کہتے ہیں, آشیانہ, آشیانے کو عرب اش کہتے ہیں, فرمایا قم اہل بیت کا آشیانہ ہے, قم اہل بیت کا آشیانہ ہے, تھا تاریخ میں بھی تھا اور انشاءاللہ خدا آئندہ بھی رکھے گا اس کو. علماء کی ایک مجلس میں, طلباء کی مجلس میں جس میں سینکڑوں علماء اکرام اور فضلاء حوزہ شریک تھے, ایک پروفیسر ایرانی نژاد ہیں, نسلاً ایرانی ہیں لیکن اس وقت ان کی نیشنلٹی امریکن ہے, وہاں پر ہی پلے بڑے ہیں, وہیں پڑھا انہوں نے, تعلیم بھی وہیں پر پائی ہے اور جانی پہچانی شخصیت ہیں جن کو ایسے مباحث سے سروکار ہیں ایسی چیزوں سے, حمید مولانا ان کا نام ہے, کالم ان کے اخباروں میں آتے رہتے ہیں. ان کے تعارف کے لیے ایک جملہ میں یہ عرض کر دوں کہ وہ واشنگٹن یونیورسٹی میں کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے فاؤنڈر بھی ہیں اور اس کے چیف بھی ہیں, ابھی ہیڈ بھی ہیں وہ ابھی بھی. اور اس شخصیت کو خدا نے دینی بصیرت عطا فرما دی اس سرزمین پہ رہ کر, اسی بصیرت کی وجہ سے انہیں دعوت ملی کہ آپ یونیورسٹیوں میں تو جاتے ہی ہیں, اب آپ دینی حوزے میں آ کر بھی ذرا تقریر کریں, آ کر بتائیں باہر کی دنیا, چونکہ ان کا ڈپارٹمنٹ بھی کمیونیکیشن تھا. علماء نے و حوزے کے فضلاء نے ایک سوال اور بہت سارے سوال پوچھے, ان میں سے ایک سوال جو ان سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ چونکہ ہمارا بھی فریضہ تبلیغ دین ہے اور اس وقت ہم بڑی ماڈرن دنیا میں رہتے ہیں, ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہتے ہیں, ڈیجیٹل دنیا میں رہتے ہیں, ماڈرن وسائل آ گئے ہیں, وجود میں آ گئے ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ ہم تشیع کی تبلیغ کے لیے, دین کے دفاع کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے ان ماڈرن طریقوں میں سے کون سا بہتر طریقہ ہے جس سے ہم استفادہ کریں, چونکہ ہم بہت سارے طریقوں پہ چل رہے ہیں لیکن وہ پرانے ہو چکے ہیں, قدیم ہو چکے ہیں, آپ ہمیں رہنمائی فرمائیے کہ ہم اس ماڈرن دنیا میں کیا کریں. توجہ فرمائیں, ایک ایسے شخص کا جملہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی پڑھا ہوا ہے اور پڑھاتا ہے, ساری دنیا کے تبلیغی طریقوں سے آشنا ہے, قدیمی اور جدید طریقوں سے آشنا ہے, بہت سارے ہیں چونکہ طالب علمانہ لباس میں ہیں, ہمیں بھی پاس کہتے ہیں کہ مولانا آپ کمپیوٹر سے فائدہ اٹھائیں, سیٹلائٹ پہ آ جائیں, آپ کوئی سائٹ ویب سائٹ بنا لیں, ان ماڈرن چیزوں سے استفادہ کریں. الحمدللہ ہو بھی رہا ہے, آپ سروکار رکھتے ہیں, آج اس ٹیکنالوجی سے بہت فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, لیکن وہ جو اس ٹیکنالوجی کا ماہر ہے اور جو اس کے مرکز میں رہتا ہے, جس نے اس کو پڑھا ہے اور جس نے اس کو پڑھایا ہے, وہ جب حوزہ علمیہ میں آیا, علماء کی مجلس میں آ کر جب اسے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا, اس مجلس میں خود بھی موجود تھا, جواب دیا انہوں نے, کہا کہ میں نے جو مطالعہ کیا ہے تبلیغی روشوں کا, جدید ٹیکنالوجی, قدیم طریقے, سب میں نے مطالعہ کیا اور پڑھائے بھی ہیں, سال ہر سال میں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں, کالم لکھے ہیں, اور میری کتابیں دنیا میں پڑھائی بھی جاتی ہیں اور میں آج بھی شاگردوں کو اپنے اسٹوڈینٹس کو رہنمائی بھی کرتا ہوں. کہا ان تمام طریقوں میں سے کہا کسی میں مبالغے کے بغیر کسی لگی لپٹی کے بغیر میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں. ایک قسم کھا کے انہوں نے یہ بات کی, کہا کہ میری نظر میں بہترین طریقہ تبلیغ دین کا وہی ہے جو آپ علماء کرتے ہیں, یعنی یہی مجالس. کہا یہی مجالس, اس سے بہتر طریقہ آج تک بشر کے ذہن میں نہیں آ سکا. کیوں کہ یہ مجالس آبائی اور علاقائی سنتیں نہیں ہیں. یہ جس ذہن سے یہ نکلا مجالس کا طریقہ, خدا نے اس ذہن کو معصوم بنایا تھا. معصوم نے بتایا کہ اس طرح سے ہمارے ذکر کو پھیلاؤ, اس طرح سے دین خدا کو پھیلاؤ. لیکن ساتھ ہی مجلس کے آداب بھی بتائے, پڑھنے والے کی ذمہ داریاں بھی بتائیں, سننے والوں کی ذمہ داریاں بھی بتائیں کہ کس طرح سے پڑھا جائے, کس طرح سے سنا جائے. ممبر غدیر پہ رسول اللہ تشریف فرما ہوئے, تشریف فرما ہوئے ممبر پر لوگوں سے کہا, مفصل خطبہ دیا جس کا ایک جملہ ہمیں معلوم ہے, سب جانتے ہیں آپ خطبہ غدیر میں مفصل خطبہ. اس خطبہ کے ارشاد فرمانے سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا, اے لوگوں, 120,000 تک تعداد نقل کی گئی ہے حجاج کی, 120,000 کے مجمع میں رسول اللہ نے یہ خطبہ بیان فرمایا. فرمایا کہ اے لوگوں, میری بات غور سے سننا, میری بات توجہ سے سننا اور اس کو خوب سمجھنا, اور پھر سمجھ کر ان لوگوں تک پہنچانا جو یہاں موجود نہیں ہیں. کیونکہ خداوند نے رسول اللہ کی ڈیوٹی لگا دی, یا ایوہ الرسول بلغ, اے رسول تبلیغ فرما, اے رسول پہنچا دے. کس چیز کو پہنچا دے؟ اس چیز کو پہنچا دے, اس دین کی روح کو پہنچا دے جو دین تبلیغ کرتے ہوئے تیری عمر بسر ہو گئی ہے. اس دین کی روح کو پہنچا دے. خدا نے رسول اللہ کا وظیفہ مقرر فرما دیا, یا ایوہ الرسول بلغ. رسول اللہ نے سامعین کا وظیفہ مقرر فرما دیا, اے لوگو, میری بات غور سے سنو, میری بات سمجھو اور سمجھ کر ان لوگوں تک پہنچو جو یہاں نہیں. مجالس کس طرح سے عظیم کام ہے؟ اس لیے کہ مجالس سے پیغام کربلا دنیا تک پہنچتا ہے. ایک فرد جو ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, یہ ایک فرد نہیں ہے, یہ در حقیقت ترجمان کربلا ہے. ترجمان کربلا ہے. یہ صرف ثواب کے لیے نہیں آتا کہ میں مجلس میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر ثواب لے کر اور اپنا حصہ مجلس سے لے کر چلا جاؤں اور پھر میرا مجلس سے کوئی سروکار نہ ہو, بلکہ اس لیے آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ کہ جیسے ان لوگوں نے جنہوں نے کربلا کی پیغمبری کی, کربلا کی پیغمبری کی, کون تھے پیغمبر کربلا؟ امام چہارم علی ابن حسین. حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا, کربلا کی پیغمبری کی, یعنی پیغام کربلا کو سوگ بھی کیا, گریہ بھی کیا, عزاداری بھی کی, نام حسین کو زندہ بھی رکھا اور پیغام کربلا کو ان لوگوں کے کانوں میں پہنچا دیا جو سننا بھی نہیں چاہتے تھے, وہ تیار نہیں تھے سننے کے لیے, ان کے کانوں میں بھی پہنچا دیا. کربلا سے پیغام لیا. سید الشہداء نے آخری وقت عصر عاشور استغاثہ کیا, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. خوب سوچنے کی بات ہے کہ مولا اصحاب شہید کروا کے، بیٹے شہید کروا کے، بھائی شہید کروا کے، ساتھی سب شہید کروا کے اب آپ ناصر مانگ رہے ہیں، اب آپ حامی مانگ رہے ہیں. یہ حامی اور ناصر کس لیے کہ اب آپ کی جان کو آ کر بچائیں؟ امام نے تو اس وقت لباس جنگ پہن لیا تھا، خود روانہ ہونے والے تھے شہادت کے لیے. اگر مولا سے پوچھے کہ اس وقت آخری وقت میں ناصر مانگنے کی کیا مانی، تو یہی جواب دیں گے کہ کربلا کی عصر تک دین خدا میں لے کر آیا تھا، کربلا کی عصر تک، عاشور کے عصر تک میں لے کر آیا، اب مجھے ناصر چاہیے جو دین خدا میں میری نصرت کرے، کربلا سے لے کر اس کو اپنے مقصد تک پہنچا دے. وہ ناصر پیدا ہو گئے، وہ ناصر وہیں موجود تھا جب یہ استغاثہ بلند ہوا. راوی نے لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا خیام حسینی سے ایک شخص نکلا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں شمشیر تھی، دوسرا ہاتھ ایک خاتون کے کندھے پہ تھا. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے نصرت حسین کو آیا. سید الشہداء نے کیا فرمایا، کیا فرمایا کہ ام کلثوم لے جاؤ میرے بیٹے کو، لے جاؤ. یہ واقعی ناصر دین خدا ہے، لیکن اس کو کربلا سے امانت لے کر آگے پہنچانی ہے. اس کو سوگواری بھی کی، عزاداری بھی کی، اور پیغام کربلا کو دنیا کے کانوں تک پہنچا دیا. عزاداران گرامی، بڑا لقب ہے عزادار سید الشہداء، بہت بڑا عنوان ہے عزادار سید الشہداء. سنت بی بی پر عمل کرنا، سنت معصومین پر عمل کرنا، لیکن ان آداب کے ساتھ، ان قواعد کے ساتھ، ان ضابطوں کے ساتھ جو معصومین نے بتائے اپنے کردار سے، اپنی گفتار میں. جب ایک سال گزرتا ہے، محرم گزر جاتا ہے، سفر گزر جاتا ہے، ایام عزا گزر جاتے ہیں، نئے سال کا محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، اپنے آپ سے ہم سوال کریں کہ اس سال کے دوران میں نے جو پیغام عاشورا لیا تھا، میں نے جو پیغام کربلا لیا تھا، میری سال کی کارکردگی کیا ہے؟ سال ہے نا، ایک سال گزر گیا، ہجری سال ختم ہو گیا، نیا سال 1428 کا آغاز ہو گیا، 1427 تمام ہوا سال. ایک سال میں نے کیا کیا؟ میں نے ان کی سنت پہ عمل کیا کہ ایک سال تو بہت بڑی چیز ہے، جنہوں نے ایک دن میں کوفے میں انقلاب برپا کر دیا، ایک روز میں کوفہ میں انقلاب برپا کر دیا، میرے پاس تو ایک سال تھا، میری سالانہ کارکردگی کیا رہی؟ کرتے ہیں نا آپ، مالی سال جب ختم ہوتا ہے کلوزنگ کرتے ہیں، اپنی سالانہ کارکردگی بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنا لیا اور اتنا خرچ کیا، یہ اس کا نتیجہ ہے. تعلیمی سال جب شروع ہوتا ہے تو پہلا سال اختتام پذیر ہوتا ہے، امتحان ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ قبول ہوتے ہیں، وہ اگلی کلاسوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، کچھ فارغ و تحصیل ہو جاتے ہیں. وہ اسی طرح مختلف سال ہیں. آپ کی کارکردگی کا ایک سال، ایک عزادار کی کارکردگی کا ایک سال گزر گیا، نیا محرم آ گیا، نیا چاند طلوع ہوا. نئے چاند سے پہلے دیکھ لے کہ پچھلے عاشورا میں جو میں نے پیغام لیا تھا اس کو کہاں تک پہنچایا، اس کو کتنا آگے بڑھایا. آج دنیا منتظر ہے اس پیغام کو سننے کے لیے، کو پہنچانے والا ہو، کسی کو دنیا کی زبان آتی ہو، جا کر بتا دیں. امام ششم فرماتے ہیں ہمارے کلام میں مرچ مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط ہماری باتیں لوگوں تک پہنچا دو. ہماری باتوں میں اتنا وزن ہے، اتنی معقولیت ہے، اور اتنی شیرین ہے کہ سنتے ہی لوگ ان کو قبول کر لیں گے، اگر ان کی فطرت پاک ہوئی، کیونکہ بعضوں کی فطرت میں انحراف آ جاتا ہے، اگر ان کی فطرت سالم ہوئی. بس آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہماری بات پہنچا دو. ہزار طریقے ہیں بات لوگوں تک پہنچانے کے، موجودہ زمانے میں ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے مؤثر طریقہ کردار کا طریقہ ہے، کردار کی زبان ہے. عاشورا کا موقف اور عاشورا کا پیغام کسی اور زبان میں منتقل ہوتا ہی نہیں ہے، عاشورہ کا پیغام فقط کردار کی زبان سے منتقل ہوتا ہے. یہ مجالس کردار سازی کی مجالس ہیں. ان مجالس میں عزادار بنتا ہے انسان، نہ عزادار بن کے آتا ہے، بلکہ ان مجالس میں بیٹھ کر عزادار بنتا ہے. تو آپ کہتے ہیں مجالس اکٹھی ہوں، سپیکر پر ہوں، جلوس ہو، جلوس باہر گلی میں جائے. بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سوگ ہی منانا ہے، اگر آپ کو عزا ہی کرنی ہے، تو سوگواری کے لیے تو بہتر طریقہ ہے کہ بند ماحول ہو، بند کمرے ہوں. رونے کے لیے مناسب جگہ یہی ہوتی ہے کہ بھائی ہو، اندر روئیں، آپ بیٹھ کر چپ کر کے روئیں. اپنی بھی بعض ایسے ہیں جو اس استدلال سے متاثر ہو جاتے ہیں، بھائی بات تو صحیح کہتے ہیں، ٹریفک روکنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ ایمرجنسی میں ہوتے ہیں، لوگوں کو بڑے کام ہوتے ہیں، ہم ایک دن کے لیے سارے شہر کو بلاک کر دیتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، سیکورٹی کے مسائل ہو جاتے ہیں. بس بہتر ہے کہ کچھ ذہن ہیں جو اس سوچ میں مشغول ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ سلسلے سارے سمیٹ لیں اور بند کمروں میں یا بند گھروں میں یا بند مسجدوں میں جا کر یہ کام کریں. اس لیے انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان مجالس کی رسالت کیا ہے، یہ مجالس کرنے کس کے لیے ہیں. معصومین نے کیوں حکم دیا یہ مجالس ہر صورت میں روڈ پر ہی ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، برف ہو یا باران ہو، سختی ہو یا نرمی ہو، کرفیو ہو یا معمول کی حکومت ہو. اگر عزاداروں کو خطرہ ہو یا خطرہ نہ ہو، دشمن عزاداری دھمکی دے یا نہ دے، ہر صورت میں اس کو روڈ پر ہی ہونا چاہیے. اس کو روڈ پر ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھے نہیں، کمرے میں بیٹھ کے وہ رونا رویا جاتا ہے جو فقط دل کا بوجھ اتارنے کے لیے ہوتا ہے. وہ بوجھ، وہ رونا کمرے میں بیٹھ کے رویا جاتا ہے، لیکن یہ سینہ کو بھی اور یہ رونا باہر ملائے عام میں ہوگا. کیوں ملائے عام میں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ دل کا بوجھ اتارنے کے لیے نہیں، بلکہ دوش پہ کچھ بودھ لینے کے لیے ہوتا ہے، اپنے کندھوں پہ کچھ بوجھ لینے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ آواز ہے جو دنیا تک پہنچانی ہے، یہ پیغام ہے جو دنیا کو دینا ہے. دنیا آئے ان مجالس سے پیغام لے، اور لیتے ہیں. ان کے آداب کو ملحوظ رکھیں، عزا کی حالت میں رہیں. ایام عزا میں دل عزادار رہے، وہ کام نہ کریں جس سے یہ تاثر ملتا ہو کہ یہ انسان سوگوار نہیں ہے، یہ تاثر نہ ملتا ہو. بعض علماء، بہت بزرگ علماء، انہوں نے لکھا، عرفا نے، مرحوم مرزا جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ علیہ، بہت بڑے جید عرفا میں سے ہیں اور بڑے صاحبان علم و اجتہادوں کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. پڑھی ہوں گی آپ نے ان کی کتابیں، سنی ہوں گے نام ان کو. وہ یہ فرماتے ہیں کہ 10 دن محرم کے میرا شیر خوار بچہ وہ فقط خشک روٹی کھاتا تھا، فقط خشک روٹی کھاتا تھا اور کچھ بھی نہیں کرتا تھا، دودھ نہیں پیتا تھا، کوئی اور کھانا نہیں کھاتا، شیر خوار بچہ. آخر شیر خوار کو تو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا کہ دن کون سے ہیں، کہاں سے معلوم ہوا؟ چونکہ والدین اتنے پاکیزہ تھے، یہ وہ والدین تھے جنہوں نے سوگواری حسین میں بیٹھ کر اس بچے کو دودھ پلایا تھا. وہ سوگ حسین اور عزائے حسین اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے، تربیت ہوتی ہے اولاد کی. بچوں کو مجالس میں لائیں، سب کو لائیں. یہ کہ بچے کے امتحان ہیں، یہ کہ بچہ صبح دیر سے اٹھتا ہے، اس کو اسکول میں جانا ہے، بھی کتنے دن ہیں؟ 10 دن تو ہیں. آپ پکنک ہو رہی ہو، کرکٹ ہو رہا ہو، امتحان ہو رہے ہو، پھر بھی ساری رات کرکٹ دیکھتا ہے. گیم ہو رہی ہو، ساری رات گیم دیکھتا ہے. کوئی شادی کا فنکشن ہو، اس میں بچہ امتحانوں کے باوجود شرکت کرتا ہے. سوگواری میں امتحانوں کو بہانہ نہ بنائیں. اگر چاہتے ہیں، آج اولاد کی بابت سب پریشان ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے ہو، اولاد کو اس فحشاء و منکرات سے کیسے بچائیں. اولاد کو اگر بچانا ہے، مجالے سے حسین ابن علی میں لے کر آئے ان بچوں کے ساتھ. بس کہتے ہیں جی بچے لے کر آتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں وہاں پر. بچہ مجلس میں سویا ہوا بھی ہو، پھر بھی پناہ اہل بیت میں ہوتا ہے. پہلی مجلس میں نے عرض کیا کہ کربلا عشق کا میدان ہے. کربلا عقل کو بہت کم سمجھ میں آتی ہے, کربلا کربلا عشق کا میدان ہے. عشق دل کو سمجھ میں آتا ہے, عشق دل کو سمجھ میں آتا ہے. ترجمان عقل کی زبان, عقل کی ترجمان ہے, آنکھ دل کی ترجمان ہے. زبان ہم استدلال کرتے ہیں, صبح امتحان ہونا ہے, صبح کام پہ جانا ہے, صبح جلدی جانا ہے, یہ استدلال ہے. کون کر رہا ہے؟ زبان. کون کہہ رہی ہے؟ عقل کہہ رہی ہے. لیکن دل کیا کہتا ہے؟ دل کچھ اور کہتا ہے. دل کہاں سے پوچھے دل کیا کہتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھو دل کیا کہتا ہے, بس کہتے ہیں مجالس میں سردی ہے, وقت ضائع ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, ہم سی ڈی سن لیں گے. یہ استدلال عقل لڑاتے ہیں نا اپنا, کہ ٹائم بچانے کے لیے مجلس کی سی ڈی لے لیں گے, دوسرے دن سی ڈی سن لیں گے, نیٹ پہ سن لیں گے, کیبل پہ سن لیں گے. نہ, مقصود آپ کو کچھ سنانا نہیں تھا, مقصود ان مجالس پہ کچھ سنانا. چونکہ اگر سنانا ہی مقصود ہوتا تو آپ سی ڈی پہ سن لیں, کیسٹ پہ سن لیں, نیٹ پہ سن لیں, کسی ذریعے سے سن لیں, جنہوں نے شرکت کی ان سے سن لینا. یہ آپ بتاؤ مولانا نے کیا کہا, ذاکر صاحب نے کیا کہا. لیکن کربلا میں, مجالس سے کربلا میں, مجالس سے عاشورا میں صرف سنانا ہی نہیں ہوتا, کچھ بنانا بھی ہوتا ہے, کچھ بنانا بھی ہوتا ہے. گھر میں بیٹھ کر سی ڈی سن تو لو گے, کچھ بنو گے نہیں. لیکن جب مجلس عزا میں ہو گے, سنو گے بھی, بنو گے بھی, کچھ بن کے بھی اٹھو گے. بہترین مکتب اولاد کی تربیت کا اس سلسلے سے منسلک کریں ان کو. سارا سال پڑھتے رہیں گے, سارا سال پڑھتے رہیں گے, ان کو کربلائی بنائیں, ان کو عاشورائی بنائیں. محرم بہت ذمہ داریاں ڈالتا ہے ہمارے اوپر. جس طرح رمضان آتا ہے اپنے آداب لے کر آتا ہے, فرائض لے کر آتا ہے, اور ان فرائض کو انسان انجام دے, اسی طرح محرم جب آتا ہے اپنے آداب و ذمہ داریاں ساتھ لے کر آتا ہے. کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائی محرم کے پیغام و فرائض کو سمجھنے کی, اور ان فرائض کو نبھانے کی, اور ان مجالس عزا کا حق ادا کرنے کی. اگرچہ حق ادا نہیں کر سکتے ہم, ہم سارے انسانیت مل کر, ساری بشریت مل کر بھی اگر مجالس عزا برپا کریں, وہ حسین کی سب سے چھوٹی قربانی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے, اس شیرخوار کی قربانی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. ہم آتے ہیں کچھ بننے کے لیے یہاں پر, اور عزاداری بناتی ہے, لیکن جیسے معصومین نے فرمایا, اس طرح سے جب آ جائے عزاداری ہو جائے, عزاداری دنیا کے بہترین انسان بناتی ہے, بہترین انسان بناتی ہے. شجاعت انہی مجالس میں, درس شجاعت یہاں ملتا ہے, درس غیرت یہاں ملتا ہے, درس عزت یہاں ملتا ہے, درس کرامت یہاں ملتا ہے, درس بیداری یہاں ملتا ہے. یہ مجالس لوریاں تو نہیں, ایک جاگتی امت کو سلانے کی لوریاں نہیں, بلکہ ایک سوئی ہوئی امت کو جگانے کی فریادیں ہیں, فریادیں ہیں, اٹھو. موضوع جو آپ مومنین کرام اور عزاداران کی خدمت میں عرض کرنا ہے اس توفیق میں, ان چند روزہ توفیق میں, اگر آخر تک شامل حال رہے انشاءاللہ, کربلا کے قرآنی اصول, عاشورا کے قرآنی اصول. چونکہ کربلا قرآن کی عملی تفسیر ہے, تفسیر قرآن دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تفسیر وہی جو رائج ہے, کاغذ پہ لکھا جاتا ہے ایک آیت, پھر اس کے نیچے مفسر عالم وضاحت کرتا ہے کہ اس آیا سے مراد کیا ہے. یہ ایک طریقہ ہے تفاسیر کا, کہ اہل سنت کے علماء نے فراوان تفاصیل تحریر کی ہیں, امامیہ علماء نے فراوان تفاصیل تحریر کی, ہونی چاہیے, اس سے بھی زیادہ ہو, ہر زمانے کی ضرورت ہے. بعض بزرگان اہل تفسیر فرماتے ہیں کہ قرآن کے لیے ہر 20 سال کے بعد ایک نئی تفسیر کی ضرورت ہے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے آج تک کی لکھی جانے والی تفاسیر میں سے سب سے بہترین تفسیر جنہوں نے لکھی, تفسیر المیزان, یہ آپ شیعہ کا سرمایہ ہے, آپ تشیعوں کا افتخار ہے کہ اس وقت عالم اسلام کی تاریخ بھر کی 1400 سال میں سب سے بہترین تفسیر لکھنے والا ایک شاگرد مکتب اہل بیت ہے, جس کو تسلیم کیا, یوں نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طالب علم ہونے کے ناطے, نا جس کو علماء اہل سنت نے, علماء اظہر نے, علماء مصر نے اور بہت سارے اور علماء نے تسلیم کیا کہ اس سے بڑی تفسیر آج تک اور اس سے بہتر تفسیر وجود میں نہیں آئی. اس بزرگوار کا یہ کہنا ہے کہ ہر 20 سال کے بعد قرآن کی تفسیر کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ چونکہ زمانہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, حالات بدل رہے ہیں, ترقی ہو رہی ہے, موضوعات تبدیل ہو رہے ہیں, ضرورتیں مختلف ہو رہی ہیں, تقاضے بدل رہے ہیں. جب 20 سال پہلے اور تقاضے تھے, 20 سال بعد اور تقاضے ہیں, تو قرآن نے ہر زمانے کے تقاضوں کا جواب دینا ہے. قرآن نے ہر زمانے کے تقاضوں کا جواب دینا ہے. قرآن کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا, القرآن یجری مجرى الشمس والقمر, قرآن سورج اور چاند کی طرح ہے. جس طرح سورج اور چاند, یوں نہیں کہ 1400 سال پہلے جو سورج طلوع ہوا تھا آج تک اس کی روشنی آ رہی ہے نا, ہر دن نیا سورج طلوع ہوتا ہے, ہر دن نئی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے, اور ہر نسل کو سورج ہی روشنی پہنچاتا ہے. آج نئے قرآن کی ضرورت نہیں بلکہ قرآن کی نئی تفسیر کی ضرورت ہے, آج کی نسل کی ضرورتوں کا جواب دینے کے لیے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. ایک یہ طریقہ ہے قرآن کی تفسیر کا کہ کتاب پر اور کاغذ پر اور جلدوں پر تحریر کر دی جائے. لیکن توجہ فرمائیں, قرآن کاغذوں پہ نازل نہیں کسی جگہ بھی. میں نے تو قرآن کی جو تلاوت کی ہے, جو پڑھا ہے, مجھے کوئی آیت نہیں ملی جہاں خدا نے فرمایا ہو کہ ہم نے یہ قرآن کاغذوں پہ نازل کیا ہے, ہم نے یہ قرآن کتابوں پہ نازل کیا ہے, ہم نے یہ قرآن لائبریریوں پہ نازل کیا ہے, ہم نے یہ قرآن جلدوں پہ نازل کیا ہے. بلکہ میں نے جو آیات پڑھی سب میں یہ نکلا کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے قلوب پر نازل کیا ہے, ہم نے یہ قرآن دلوں پر نازل کیا ہے. بس قرآن کا مقام دل انسان ہے, دل انسان ہے. لوح محفوظ سے نکل کر قلب نورانی پیغمبر اکرم تک تو آ گیا, پیغمبر اکرم نے اس کی تعلیم بھی فرما دی, لیکن اب یہ قرآن کاغذوں سے نکل کر میرے اور آپ کے دل میں بھی آنا چاہیے, میرے اور آپ کے دل میں بھی آنا چاہیے. اگر کاغذ سے کاغذ پر ہی منتقل ہوتا رہے, چونکہ پہلے کاغذ پہ لکھا ہوا ہے, میں اس کو ایک اور کاغذ پہ لکھ دیتا ہوں بائی پاس کر کے, کہ میری طرف نہ آئے نور قرآن, باہر باہر سے اس کاغذ کے اس کاغذ پہ چلا جائے, اس جلد سے اس جلد پہ چلا جائے. تو قرآن کاغذوں میں گھومتا رہے گا, لیکن ہم ہدایت سے محروم رہیں گے, ہم ہدایت سے محروم رہیں گے. گویا خدا کو علم تھا پہلے کہ چونکہ آسمانی کتابوں, سابقہ آسمانی کتابوں کا بشر نے جو حال کیا, اس آسمانی کتاب کے بارے میں بھی خدا کو علم تھا کہ یہ قرآن کو کاغذوں میں ہی گھماتے رہیں گے, اپنے دل کی طرف نہیں لائیں گے. لہذا خداوند نے ایسا اہتمام کیا کہ ایک نسخہ قرآن کا لفظی نازل کیا, توجہ فرما رہے ہیں, ایک نسخہ خدا نے قرآن کا لفظی نازل کیا کہ یہ الفاظ ہیں, یہ تمہاری زبانوں پہ جاری رہے ہیں, یہ کاغذوں پہ لکھتے رہو, ان کی تفسیر کرتے رہو, ان کو تلاوت کرتے رہو, ان کو لحن کے ساتھ پڑھو, اس کو صوت کے ساتھ پڑھو, اس کو بے شک آپ مردوں کے لیے پڑھو, اس کو آپ قبرستانوں کے لیے پڑھو, اس کو فقط ختم قرآن کرو, اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کرو, لیکن اس قرآن کا تمہارے دلوں میں آنا مشکل ہے. لہذا خدا نے قرآن کا ایک اور نسخہ بھی ساتھ تدوین فرمایا. وہ کون سا نسخہ تھا؟ ساتھ معصوم کو بھی خلق فرمایا, ساتھ معصوم کو بھی خلق فرمایا. معصوم کی تشریح اگر پوچھے کیا ہے, معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم قرآن کی مجسم شکل کو کہتے ہیں. کہ اگر قرآن کا کوئی حلیہ بنانا چاہے, قرآن کو کوئی مجسم کرنا چاہے, آرٹسٹ ہوتے ہیں جو کسی بات کو تصویر کی زبان میں لے آتے ہیں, کرتے ہیں نا یہ کام. مثلا شہادت کو تصویر کی زبان میں لانا, یہاں تو مجھے نہیں معلوم کیسے لاتے ہیں, لیکن ایران میں میں نے دیکھا کہ شہادت تو جسمانی چیز نہیں ہے. شہادت ایک مقام ہے جو انسان کو ملتا ہے رائے خدا میں. اگر شہادت کو کوئی تصویر میں لانا چاہے, وہ ایک کبوتر بناتے ہیں, سفید کبوتر جو روح کی علامت ہے, ایک جسد بناتے ہیں جسم, اور اس جسم سے اڑتا ہوا ایک کبوتر بتاتے ہیں. یہ کبوتر جس سے سرخ رنگ ٹپک رہا ہو, ایسی تصویر اگر کہیں نظر آئے تو سمجھ لینا یہ شہادت کی تصویر بنی ہوئی. آرٹسٹ بناتے ہیں ایسی تصویر, شہادت کی تصویر بناتے ہیں. یہاں بھی دیکھا بہت ساری چیزوں کی تصویریں بنی ہوتی. مثلا یہاں محبت کی تصویر کیسے بناتے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, میں نے دیکھا بعضوں کے کی رنگ میں لگی ہوتی ہے. محبت کی تصویر کیسے بناتے ہیں, دل بناتے ہیں. وہ کہہ دیں حرج نہیں, جھجکے نہیں. محبت کی تصویر کیا بناتے ہیں, دل بنا دیتے ہیں. بس بنا دی نا تصویر بھائی, کہ محبت جسمانی چیز نہیں ہے, ہدایت بھی جسمانی چیز نہیں ہے, نور قرآن بھی جسمانی چیز نہیں ہے, معنویت بھی جسمانی چیز نہیں ہے. لیکن اگر خدا کسی آرٹسٹ کو کہے کہ تم قرآن کی تصویر بناؤ, کسی آرٹسٹ سے نہیں بنتی. کوئی ہنرمند خدا نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا, بلکہ خدا نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا آرٹسٹ میں خود ہوں, وہ سب سے بڑا ہنرمند میں خود ہوں, میں ہی خود اس کی تصویر بنا سکتا ہوں. لہذا کیا فرمایا کہ ایک طرف میں نے قرآن نازل کیا, ایک طرف میں نے انسان کامل پیدا کیا. انسان کامل پیدا کیا, پھر فرما دیا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے یعنی نہیں ہو سکتے. اگر کوئی کر کے بھی دکھائے تو نہیں ہو سکتے. کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو جدا کریں ہو جاتی ہیں, اگر نہ کریں تو ایک ساتھ رہتی ہیں. لیکن قرآن و اہل بیت کا خدا نے ایسے ناتا جوڑا ہے کہ ان کو جدا کریں تو بھی نہیں ہو سکتے, کسی مقام پر نہیں ہو سکتے, کسی منزل میں نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ دو حقیقتیں نہیں ہیں, ایک ہی حقیقت کے دو نسخے ہیں. اگر دو حقیقتیں ہوتی انہیں کسی وقت بھی جدا کیا جا سکتا تھا, لیکن جب ایک ہی حقیقت کے دو نسخے ہوں, جدھر ایک ہوگا دوسرا بھی وہیں جائے گا. لہذا اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ دے, قرآن بھی اٹھ کے باہر چلا جائے گا. ہو اب وہ خوش نہ ہو کہ میری جیب میں تاج کمپنی کا ایک پرنٹ پڑا ہوا ہے, میرے گھر کے تاغچے میں ایک جلد پڑی ہوئی ہے, آواز کیا آئے گی؟ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں, جب نیزوں پہ قرآن اٹھایا گیا تو مولا نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن نہیں بلکہ چمڑے ہیں. یہ قرآن نہیں بلکہ چمڑے ہیں. لہذا کاغذ چھپا ہوا اپنے گھر میں رکھ لینے کا مطلب نہیں کہ قرآن بھی تمہارے گھر میں. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے اہل بیت کو لے لیا, قرآن ضروری نہیں ہے, تو اہل بیت بھی اس گھر سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ جب قرآن نہیں لائے تو ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے. اگر دل میں قرآن ہوا اہل بیت بھی ہیں, اگر دل میں اہل بیت ہیں تو قرآن بھی. یہ جدا نہیں ہو سکتے, محبت میں جدا نہیں ہو سکتے, مظلومیت میں جدا نہیں ہو سکتے. یوں نہیں کہ اہل بیت پہ ظلم ہوا قرآن پہ نہیں. حدیث سناؤں آپ کو, سو جائے رسول جناب ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا, بہت ہی عظیم بی بی ہیں جناب ام سلمہ, زوجہ رسول ام المومنین ہیں, ام المومنین, لیکن اپنے آپ کو اس طرح سے رکھا کہ گویا خادمہ حضرت زہرا. اس طرح سے رکھا, امیر المومنین ان کو ماں کہہ کے پکارتے تھے, لیکن کسی مسئلے میں بھی امیر المومنین کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھی رسول اللہ کے طور. اس قدر با ادب بی بی, یہ وہی بی بی ہیں جنہوں نے جب علی علیہ السلام حضرت سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو مدد فرما رہی تھی اور رو رہی تھی اور گریہ کر رہی تھی. یہ بھی عزادار بی بی ہیں, اور نہ صرف حضرت سیدہ کے لیے بلکہ سید الشہداء کے لیے وہ عزادار جس کو رسول اللہ نے علامتیں بتا دی تھیں کہ جب یہ علامتیں نمودار ہو جائیں سمجھ جانا حسین شہید ہو گئے. یہ وہی بی بی. اس بی بی نے ان ذمہ دار لوگوں کو مدینے میں ہی ایک دن کہاں ہوئی ملاقات اس بی بی کے ساتھ، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ لکھا ہوا نہیں تھا کتاب میں، باہر کے مسجد النبی میں ہوئی، مسجد النبی سے باہر ہوئی، جہاں بھی ہوئی. واقعہ کربلا کے بعد اس بی بی نے فرمایا کہ تم نے قرآن شہید کیا ہے، تم نے انبیاء شہید کیے ہیں، تم نے ملائکہ شہید کیے ہیں. وہ حیران ہو کے ان کا منہ دیکھنے لگے کہ ہم نے کون سا نبی مارا، ہم نے کب قرآن کو شہید کیا ہے، ہم نے کب یہ جرائم مرتکب ہوئے ہیں ہم جو آپ ہماری طرف نسبت دے رہی ہیں. اپنا دفاع کرنا چاہا، کہا مجھے بتاؤ نواسۂ رسول نہیں مارا تم نے، نہیں مارا. تو کیا سمجھتے ہو کہ حسین قرآن نہیں ہے؟ حسین انبیاء کا خلاصہ ہے. زیارت جامعہ میں، زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیک یا آدم الصفوۃ اللہ، یا وارث آدم الصفوۃ اللہ، اے صفوے خدا کے وارث آدم، صفی اللہ ہے، منتخب خدا، برگزیدہ خدا ہے. حسین آدم کی نبوت کا بھی نچوڑ ہے، نوح کی نبوت کا نچوڑ ہے، سلالہ انبیاء ہے. سلالہ قرآن کی بھی اصطلاح ہے، لقد خلقنا الانسان فی، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. خدا نے فرمایا سورہ مومنون میں کہ میں نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے، مٹی کو نچوڑا، مٹی کا جوہر نکالا، مٹی کے خالص کیا، اس خالص مٹی سے فرمایا میں نے انسان پیدا کیا. اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یہ سلالہ انبیاء ہیں، سلالہ انبیاء، یعنی انبیاء کی جتنی عظمتیں ہیں، انبیاء کے جتنے کمالات ہیں، انبیاء کے جتنے فضائل ہیں، اگر ان فضائل کو نچوڑا جائے تو حسین ابن علی کی شخصیت پیدا ہو. لہذا جناب ام سلمہ فرماتی تم نے قرآن شہید کیا، تم نے انبیاء شہید کیے، تم نے ملائکہ شہید کیے. قرآن و اہل بیت جدا کرنے سے بھی نہیں ہوتے، کہیں بھی جدا نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب مظلومیت میں بھی ایک ساتھ ہیں، اگر اہل بیت پہ جو ظلم ڈھائے گئے ہیں وہ قرآن پر بھی ہیں، کیونکہ کربلا میں جو کچھ ہوا قرآن سے باہر نہیں ہوا. تاریخ سے کربلا ہم نے مشاہدہ کی ہوئی، پڑھتے ہیں نا زاکرین خطباء، علماء کرام کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ساری آئینہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، سب کی سب. یہ لکھا ہے کہ سید الشہداء کیسے مدینہ سے روانہ ہوئے، مکہ میں کیسے تشریف لے گئے، مکہ سے روانہ کیسے ہوئے، مکہ کے بعد کن منزلوں پہ پہنچے، کس تاریخ کو کربلا میں پہنچے، کربلا میں پہنچنے کے بعد کیا واقعات پیش آئے. تاریخ کے آئینے میں کربلا آج تک بیان بھی ہوئی ہے، پیش بھی ہوئی ہے، لیکن کربلا تاریخ کے آئینے میں سمجھ میں نہیں آتی. کربلا کو اگر سمجھنا ہے ہمیں، تاریخ کے ساتھ ساتھ قرآن کے آئینے میں بھی دیکھیں اس کو. قرآن بتائے گا ہمیں کہ کربلا میں کیا ہوا اور کربلا میں کیوں ہوا. قرآن اور عاشورہ کا رابطہ، قرآن اور کربلا کا رابطہ. سید الشہداء نے جو کچھ کیا آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، سارا قرآن مقتل نظر آتا ہے، سارا قرآن مقتل نظر آتا ہے. ایک جملہ ایک استاد بزرگوار کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآنی انسان کس کو کہتے ہیں؟ اس کو نہیں کہتے جو حافظ قرآن ہو، جو مفسر قرآن ہو، جو قرآن کثرت سے پڑھتا ہو، بلکہ قرآنی انسان اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کے حالات زندگی لکھے جائیں تو وہ لوگ تفسیر قرآن کے طور پر پڑھیں اس کو، اس کو قرآنی انسان کہتے ہیں. اگر قرآن کو مجسم بنایا جائے وہ انسان بنتا ہو. حباب آپائیں اہل بیت کے حالات زندگی پڑھیں، اہل بیت میں سے، آئمہ اطہار میں سے کسی شخصیت کے بھی حالات زندگی اگر رقم کیے جائیں اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے جاؤ تو یہ حالات زندگی آیات قرآن کی تفسیر و تشریح ہوگی. مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اہل مبالغہ نہیں، حقیقت ہے یہ. اگر ہم آشنا ہوں قرآن سے، قرآن کیا کہتا ہے، قدم قدم پر قرآن کربلا میں موجود ہے، قدم قدم پر موجود ہے. آغاز جب ہوا سفر کربلا کا، بلکہ اس سے بھی پہلے موجود ہے. میں تھوڑا سا 61 ہجری سے پہلے آپ کی خدمت میں لے آؤں کہ قرآن کربلا میں کس طرح موجود ہے. سید الشہداء تو کربلا میں نظر آتے ہیں، اور اہل بیت قرآن سے دور نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کربلا جا پہنچے، قرآن کربلا نہ پہنچے. قرآن بھی کربلا میں ہے، قرآن کھول کے دیکھیں، خدا شاہد ہے قرآن کربلا میں موجود ہے. جب ایک اہل بیت کا جوان شہید ہوتا تھا، گویا ایک سپارہ قرآن کا شہید ہوتا تھا. ایک چادر لٹتی تھی، گویا ایک آیت شہید ہو گئی. ایک خیمہ جلتا تھا، گویا قرآن کی سورتوں کو آگ لگائی جاتی. کربلا سے ایک سال پہلے آ جائیں، 59 ہجری میں، 60 ہجری میں سید الشہداء علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے، 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آئے. چونکہ رجب کو امام علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر گئے، پھر ایام حج تک وہیں تشریف فرما رہے ہیں، 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہو. راستے میں محرم پڑ گیا، 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوئے. آج پہلی محرم ہے، ابھی کربلا میں امام کا ورود نہیں ہوا، نزدیک ہے کربلا کے، غور سے ملاقات ہو چکی ہے، لیکن ابھی کربلا میں داخل نہیں، 2 محرم کو داخل ہوئے. لیکن سید الشہداء اور قرآن کا ساتھ آپ ایک سال پہلے 59 ہجری میں آئے. 59 ہجری میں سید الشہداء نے مکہ میں تمام عالم اسلام کی بڑی اور نمایاں اور برجستہ لوگوں کو، شخصیتوں کو خط لکھے کہ اس سال حج پہ ضرور آنا، اس سال حج پہ ضرور آنا. نہ اس لیے کہ ثواب کما کے جاؤ، حج کرو ثواب کما کے جاؤ، نہ، بلکہ اس لیے کہ اس سال حج پہ آنا، اس سال میں آپ کو بکرے منا میں ذبح کر کے ثواب کمانے کے بجائے ایک اور راستہ بتاتا ہوں. اس سال میں تمہیں حج کرنے کے بجائے حج بچانے کا طریقہ بتاتا ہوں، دین بچانے کا طریقہ بتاتا ہوں. جمع کیا سب کو، خطبہ ہے بڑا معروف امام علیہ السلام کا بنام خطبۃ المنا، لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو سنو اور سمجھو اور لکھو، لکھو بھی اس کو سمجھو. سامعین پر بڑی ذمہ داریاں معصومین نے عائد کی ہیں، صرف سن لینا کافی ذمہ داری نہیں ہے. سید الشہداء نے ان سامعین سے کہا کہ لکھ، سنو، سمجھو اور لکھو، اور اس کے بعد یہ قید بھی لگائی ساتھ، یہ شرط بھی عائد کی، فرمایا کہ اس کے بعد اپنے اپنے شہروں میں واپس جاؤ، حج سے فارغ ہو کر اپنے شہروں میں واپس جاؤ، اور جا کر اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے شہر میں ہر فرد کو پرکھو، جانچو، تولو اس کو، اگر وہ ہماری بات کو سمجھنے کا اہل ہے تو ہماری بات اس تک منتقل کر دو. یعنی امام یہ فرما رہے تھے کہ ہر ایرا غیرا ہماری بات سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، پہلے جانچو اس انسان کو، کیا ہمارا مکتب سمجھ سکتا ہے یا نہیں. آج بھی نظر آتا ہے کہ بعضوں کو آج تک کربلا سمجھ میں نہیں آئی. سید الشہداء کربلا کے واقعہ سے ایک سال پہلے ان کو کربلا سمجھا رہے ہیں. تمہید باندھی، ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا، یزید کے اقتدار سے پہلے بٹھایا ان لوگوں کو، بتایا کہ میں کون ہوں. کہا میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جس کی فضائل سے قرآن بھرا ہوا ہے، قرآن بھرا ہوا ہے. ایک ایک کر کے فضائل امیر المومنین کے ذکر کیے، اور ان لوگوں سے یہ بھی کہا کہ جہاں پر محسوس کرو کہ معاذ اللہ میری زبان سے غلط بیانی ہو گئی ہے، وہاں اٹھ کے بتا دینا کہ یہ صحیح نہیں ہے. ان ہزار لوگوں میں، ہزاروں لوگوں میں سید الشہداء نے وہ تمام فضائل امیر المومنین کے ایک ایک کر کے بیان کیے، کسی نے بھی اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ درست نہیں ہے. سب نے تسلیم کر لیا کہ یہ ہم نے بھی سنی، ہمیں بھی معلوم ہے، مان لیا سب نے. اس کے بعد حضرت نے فرمایا، قرآن یہاں سے شروع ہوا، فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے، چونکہ اس میں ایک بہت بڑی تعداد علماء کی بھی تھی، اہل علم کی تھی، فرمایا کہ قبیلوں کے سردار رؤسا بڑی بڑی شخصیات تھے. فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے علماء یہود پر خدا نے قرآن میں کیوں لعنت بھیجی ہے؟ خطبۃ المنا میں. جانتے ہو تم کہ خدا نے علماء یہود پر, قرآن کی کئی آیات ہیں جن میں یہودی علماء پر خدا نے لعنت کی ہے, بہت ساری باتوں پر. ایک اس وجہ سے کہ حق چھپاتے تھے, ایک اس وجہ سے کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط پیش کرتے تھے, ایک یہ تھا کہ رسول اللہ کی نبوت کی نشانیاں چھپاتے تھے, کتمان کرتے تھے, ایک یہ تھا کہ لوگوں کو جانسے دے کر, دینی جانسے دے کر ورغلا کے باری باری فیسے لیتے تھے ان سے, کہ آج تک یہ طریقہ مسیحیت کے اندر موجود ہے. جاتے نا کہتے ہیں کلیسا میں آؤ, اعتراف کرو گناہ کا, اتنے روپے ڈالو آپ جنت میں ہو, جنت بیچتے تھے علماء یہود. یہ جنت فروشی یہ باعث بنی کہ خدا نے ان کو لعنت کی, کہا جو تم خود جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکو گے دوسروں کو کیسے جنت بیچ رہے ہو. اگر جنت خریدنے سے پہلے یہ تو دیکھے نا آدمی کہ وہ بیچنے والا تو کم از کم جنتی ہو. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں میرے سال کے بال جھڑنا شروع ہو گئے, تو ان سے پوچھا کہ کوئی علاج بتاؤ, تو انہوں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا بتایا کہ ان کے پاس چلے جائیں, کہ وہ بڑے ماہر ہیں اس میں, جلد کی بیماریوں میں اور بالوں میں. کہا میں چلا گیا ان کے کلینک میں, جب پوچھا کہ کون ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھا تو ان کے مجھ سے بھی زیادہ گرے ہوئے تھے. تو کہا میں واپس آ گیا یہ سن کر, یہ دیکھ کر ہی کہ اگر ان کے پاس نسخہ ہوتا بال اگانے کا تو یہ اپنے اگا لیتے, یہ میرے بال کیا اگائیں گے یہاں. وہ انسان دیکھے پہلے کس سے لے رہا ہوں, کون دے رہا ہے, کون جنت بیچ رہا ہے. علماء یہود کی یہ خصلت تھی کہ باری فیسے لے کر جنت بیچتے تھے. اور ایک سید الشہداء نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اس خطبہ منا میں کہ علماء یہود کو خدا نے اس وجہ سے لعنت کی کہ ان کے سامنے لوگ منکرات و فاشا کے مرتکب ہوتے تھے, یہ امر بالمعروف نہیں کرتے تھے, نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. سید الشہداء نے فرمایا کہ اے علماء اسلام سن لو کہ ان علماء کو خدا نے یہودی ہونے کی وجہ سے لعنت نہیں کی بلکہ امر بالمعروف نہ کرنے کی وجہ سے لعنت کی ہے, نہی عن المنکر نہ کرنے کی وجہ سے لعنت کی ہے. بس اس لعنت کا کوئی ایسا جوڑ یہودیت کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ جس مسلک کا عالم بھی امر بالمعروف نہیں کرے گا یہ لعنت اس کو بھی شامل. سید الشہداء میں بیان فرمایا, منا کے میدان میں بیان فرمایا, وادی منا میں, اور پھر ان کو بیان کیا کہ تمہیں معلوم ہے سب سے بڑا منکر کیا ہے. چونکہ لوگ اقدار کی دنیا میں تبدیلیاں بہت آتی ہیں, ایک بات گفتگو کسی مجلس میں نے کی, یہاں اب فرصت نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں وہ عرض کروں, جغرافیہ اقدار کا, ویلیوز کی جغرافی. یہ ایک بات ہے کہ جغرافیہ اقدار کا درہم برہم ہے. نجم بلاغہ میں حضرت غرر الحکم میں ایک اور کتاب ہے امیر المومنین کے کلام کا مجموعہ جس کو غرر الحکم کہتے ہیں, غرر الحکم میں حضرت کا یہ بیان ہے کہ چار چیزیں جس امت میں پیدا ہو جائیں اس کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. چار چیزیں جس قوم میں پیدا ہو جائیں وہ زوال پذیر ہے. کون سی چیزیں؟ فرمایا وہ قوم جو اہل کو نظر انداز کر کے نا اہل کے پیچھے چل پڑے, اہل کو نظر انداز کرے یہ ایک, نا اہل کے پیچھے چل پڑے دو, اور وہ قوم جو بنیادی باتوں کو نظر انداز کر کے سرسری باتوں کو بڑی اہمیت دے, بنیادی باتوں کو اہمیت نہ دے سرسری باتوں کو بہت اہمیت دے. ہوتا ہے بعض لوگوں کی عادت ہے مکان خریدنے جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی بنیادیں مضبوط ہیں یا نہیں, فقط کھڑکی کا پردہ دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے. وہ یہ تو سرسری چیز ہے, یہ تو آپ نیا لگوا سکتے ہیں, پہلے یہ دیکھو اس کی بنیاد مضبوط ہے یا نہیں ہے. بنیادی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے, سرسری باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں. فرمایا کہ امر بالمعروف نہیں کرتے تھے, نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے, اس وجہ سے علماء کو, ان علماء کو خدا نے لعنت کی, اور وہ لعنت ہر اس کو شامل ہے جو یہ منظر دیکھے اپنی آنکھ سے اور نہ کرے کچھ بھی. قرآن پیش کیا ان لوگوں کے سامنے اور پھر فرمایا اے خدایا شاہد رہنا, گواہ رہنا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا منکر کون سا ہے. فرمایا سب سے بڑا منکر یہ نہیں کہ لوگ داڑیاں منڈواتے ہیں, سب سے بڑا منکر نہیں ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ جو تخت حکومت پر مسلط ہے وہ فاسد انسان ہے، جو تخت حکومت پہ برا جمان ہے یہ سب سے فاسد انسان ہے، اور فرما دیا کہ جو بھی ایک فاسق و فاجر کو امت مسلمہ پر حاکم دیکھے اور نہ بولے، یہ وہ شخص ہے قرآن کی لعنت اس کو شامل ہے۔ انہیں خدایا شاہد رہنا، میں متاع دنیا ہوتا میں دنیا کے لیے نہیں نکلنے والا، اللہ تو گواہ رہنا، پروردگارہ گواہ رہنا، میں نے ان پر اتمام حجت کر دی ہے، میں فقط تیری حدود کے دفاع کے لیے، تیرے دین کے بچانے کے لیے، چونکہ تیرا دین پائمال ہو رہا ہے، تیرے دین کی حدود پائمال ہو رہی ہیں، تیرا قرآن پائمال ہو رہا ہے، تیرا معروف پائمال ہو رہا ہے، تیری شریعت پائمال ہو رہی ہے، اگر میں نکل رہا ہوں تو اقتدار کی حوس میں نہیں نکل رہا، میں نکل رہا ہوں اپنا وظیفہ امامت انجام دینے کے لیے۔ آپ دیکھیں قرآن اور سید الشہداء، قرآن نے کیا فرمایا، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے امت ہو، اس امت کا کام کیا ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس امت کا کام یہ ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے ونہی عن المنکر کرے۔ سید الشہداء نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو لکھ کر وصیت نامہ دیا کہ میرے بھیا قیامت تک لوگ حیران ہوں گے کہ دوسرے تو چین سے بیٹھے ہوئے تھے، حسین ابن علی اپنا کنبہ لے کر کربلا میں کیوں ذبح کروا آئے، یہ سوال قیامت تک رہے گا، میرے بھیا یہ جواب دینا ان کو، کیا جواب دینا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، کہ میں ہر جو مرض پیدا کرنے، میں ملکی نظام کو درہم برہم کرنے اور میں لوگوں کے کام میں خلل ڈالنے کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں کس لیے جا رہا ہوں، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیں حسین ابن علی اور قرآن قدم بے قدم ایک ساتھ، قرآن نے کیا فرمایا، ولتکن منکم امہ، سید الشہداء نے فرمایا میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں ہوں وہ جو امت، خیر امت، بہترین امت جو قرآن نے کہا وہ میں ہوں، میرے اصحاب اور میرے اہل بیت ہیں۔ آپ کو پوری تاریخ اسلام میں حسین ابن علی کے ساتھیوں کی طرح کوئی امر بالمعروف کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ہمارے سامنے اگر کوئی ایک انسان، اسی خطبہ منا میں فرمایا کہ تمہاری آبائی رسوم کو اگر کوئی توڑ دے تو تم آسمان سر پہ اٹھا لیتے، لیکن تمہارے سامنے حدود خدا پائمال ہو رہی ہیں، تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، خطبۃ المنا کے الفاظ ہیں، تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، تمہارے گھر کے سامنے کوئی گاڑی پارک کر دے تم ایسی کی تیسی کر دیتے، اس کی کرتے ہو یا نہیں کرتے، اگر بس میں تمہاری سیٹ پر کوئی آ کر بیٹھ جائے تم جنجال برپا کر دیتے ہو، لیکن تمہارے سامنے طاغوت آ کر حدود خدا کو پائمال کرے تم ٹس سے مس نہیں ہوتے، یعنی تمہارے آبا کی حدود جتنا بھی حدود خدا کا احترام نہیں۔ قرآن اور حسین ابن علی دونوں ایک ساتھ کربلا میں داخل ہوئے، شہادت میں بھی ایک ساتھ ہیں، اس لیے جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ تم نے قرآن شہید کیا، تم نے انبیاء شہید کیے، تعجب کیا کہ ہم نے کیسے قرآن شہید کیا، فرمایا کہ مگر حسین ابن علی قرآن نہیں ہے، قرآن مجسم ہے حسین ابن علی۔ یہ موضوع انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کربلا کے قرآنی اصول، عاشورہ کے اور قرآنی اصول، مجلس کے احترام میں اپنے موبائل سیٹ سائلنٹ پہ لگائیں، تقدس ہے مجلس کا، احترام ہے مجلس کا، مکان بھی مقدس، یہ ماحول بھی مقدس، یہ ذکر بھی مقدس، احترام کریں اس کا، تھوڑی دیر کے لیے حرج نہیں ہے، سائلنٹ پہ لگا دیں، کالیں آپ کی آتی رہیں گی، محفوظ ہوتی رہیں گی۔ درود پڑھیے محمد والے، لیکن یہ آغاز، کربلا کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تاریخ نے کہا کہ 2 محرم کو سید الشہداء کربلا میں پہنچے، 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہوئے، 28 رجب کو مدینہ سے چلے، تاریخ یہ بتاتی ہے۔ لیکن انسان اگر غور کرے، قرآن میں جائے، سیرت کو دیکھے، ذرا تاریخ کے پس منظر میں جائے تو معلوم ہوتا ہے نا کربلا کا آغاز اس سے بہت پہلے ہوا. کربلا کا آغاز سید الشہداء کی والدہ بزرگوار سے ہوا، جناب سیدہ سے ہوا. جو کچھ اولاد نے کیا سارا ماں سے سیکھا تھا. سید الشہداء چھوٹے سے تھے، بعض نے کہا 7 سال کی عمر تھی، بی بی کی بعضوں نے 5 سال کی عمر لکھی. دیکھا اپنی والدہ کو، خطبہ سیدہ، اس کی ایک راویہ جناب زینب کبریٰ ہیں. توجہ فرمائیں، شان اہل بیت دیکھو، 5 سال کی بیٹی ماں سے وہ خطبہ نقل کرتی ہے کہ آج بڑے بڑے علماء اس خطبے کو سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ بات، جناب سیدہ تو معصومہ تھی، معصوم فرماتے ہیں زینب کبریٰ کے بارے میں، یہ عصمت صغریٰ ہیں، عصمت کسبی ہے جناب زینب کے پاس. اور علم جناب زینب، چونکہ معصوم کی بات وجت ہے، حضرت سید ساجدین فرماتے ہیں اپنی پھوپھی اما کو، انت عالمۃ غیر معلمہ. اے پھوپھی اما، آپ عالمہ غیر معلمہ، آپ عالمہ ہیں لیکن آپ نے کسی سے تعلیم نہیں پائی، یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ اسی کو علم لدنی کہتے ہیں، یہی وہ علم ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے. حضرت سیدہ نے بہت کچھ اپنی والدہ سے ارث میں پایا، از جملہ یہی مصائب. جناب سیدہ نے روضہ رسول پر حاضر ہو کر، چند دن ہوئے رسول اللہ کو اس دنیا سے گزرے ہوئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بی بی نے جو مرثیہ پڑھا، وہاں پر کتابوں میں موجود ہے، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. اے بابا جان، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹے، مصائب کے اتنے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر یہ روشن دنوں پر یہ مصائب ٹوٹتے، تاریخ راتوں میں بدل جاتے. کتنے دن گزرے، اتنے تو سال تو نہیں گزرے تھے، مہینے تو نہیں گزرے تھے، چند دن گزرے تھے، امت نے اتنے مصائب توڑے، اتنے مصائب توڑے کہ بی بی روتی رہی، روتی تھی مدینہ کے اندر. اہل مدینہ آ کر شکوا کرتے تھے علی امیر المومنین سے، علی آپ کی زوجہ روتی بہت ہیں، ہماری خواتین کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو چین نہیں ہوتا. پہلا ماتم قدا امیر المومنین نے بنایا، بیت الاحزان بنایا، کہا سیدہ یہاں آ کے رویا کرو، آپ کے رونے سے اہل مدینہ کو تکلیف ہوتی. اس بی بی نے بڑے مصائب دیکھے، اور ان مصائب کو امیر المومنین سے، بہت سارے مصائب کو پنہان رکھا، بہت سارے مصائب کو پنہان رکھا. جب امیر المومنین علیہ السلام غسل دے رہے تھے حضرت سیدہ کو، غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے ناگہان علی کی فریاد نکلی، چیخ نکلی. ام سلمہ پوچھتی ہیں، علی عرب مرد تو عورتوں کو اس طرح سے نہیں روتے، ازواج کو اس طرح سے نہیں روتے. کہا یا امہ، اے امہ جان، آپ کو کیا معلوم علی نے کیا منظر دیکھا ہے؟ وہ منظر اگر آپ بھی دیکھ لیتی تو آپ سے بھی برداشت نہ ہوتا. کب سے سیدہ کے جسد اطہر میں زخم تھا، اس زخم کا درد تھا، اس کی کرب تھی، اس کی تکلیف تھی. جب بھی آتے امیر المومنین گھر میں تشریف لاتے، حال پوچھتے نبی ذاتی بتاؤ حال کیسا ہے، فرماتی بہت اچھا ہے، کبھی بھی نہیں بتایا علی میں کتنا درد برداشت کر رہی. بلکہ حضرت سیدہ کو اپنے دردوں کی پرواہ نہیں تھی، ساری فکر مولا کی تھی، ساری فکر مولا کی تھی. ایک دن علی گھر واپس آئے، آ کر سلام کیا حضرت سیدہ پر، فرماتی ہیں علی میں آپ کے چہرے پر کچھ ایسی ناگواریاں دیکھ رہی ہوں. ماجرا کیا ہے؟ بی بی پوچھتی ہیں میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کاشف الغطاء بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے ذکر کیا ہے کہ علی سید الشہداء سے بڑا مظلوم ہے, علی بہت مظلوم ہے. بی بی فرماتی ہیں میں نے سنا کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں نبی زادی اے کاش ایسے ہی ہوتا, میں مجھے سلام نہ کرتے. آپ کو معلوم ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں, میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. کیا ہوا ان سے؟ دو مہینہ دس دن پہلے غدیر میں رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے دنیا کو بتایا کہ لوگوں علی کون ہے, خدا کا برگزیدہ. خدا کے برگزیدے کو کوئی مدینے میں سلام نہیں کرتا, اس کے سلام کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا. جناب زہرا کو اپنے زخم بھول گئے, علی کے زخم یاد آ گئے, علی کے درد میں شریک تھی. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب یہ لعین در بتول پہ حاضر ہوئے, در اہل بیت پہ حاضر ہوئے. میں یہ کہتا ہوں کہ کون سا در تھا جس پہ لوگ آئے, کس لیے آئے؟ اس در کو آگ لگانے آئے, اس در کو جلانے آئے. در جلانے کے لیے کہا ابو الحسن کو باہر نکالو. ابو الحسن اٹھے, بی بی نے بٹھا دیا, علی آج میری باری ہے. علی خندق خود لڑی, خیبر خود لڑا, حنین خود لڑی. علی خدا را مدینے کی جنگ مجھے لڑنے دے, مدینے کی جنگ مجھے لڑنے دے. نکل آئی بی بی باہر, دروازے کے پیچھے آ کر ان کو بتایا کہ یہ کون سا در ہے. یہ وہ در ہے جہاں ملائکہ اجازت لے کے جاتے تھے, یہ وہ در ہے جہاں رسول اللہ آ کر سلام و درود پڑھتے تھے. اس درد کو جلانے کا قصد کر لیا, آگ لگ گئی. در جلنے کا انتظار نہیں کیا, در جلنے کا انتظار نہیں کیا, جلتے دروازے کو ٹھوکر لگا کے گرا دیا. گر گیا دروازہ, اے کاش فقط دروازہ ہی گرا ہوتا. دروازے کے گرنے سے ایک آواز اہل مدینہ نے سنی, ان لعینوں نے بھی سنی, سب نے سنی اور علی نے بھی سنی. لیکن وہ آواز کیا تھی؟ الیہ الیہ یا فضا, اے فضا آؤ, محسن شہید ہو گئے. فضا آؤ, محسن شہید ہو گئے. کہا فضا علی کو نہیں بتانا, میں علی سے حیا کرتی ہوں, علی کو نہیں بتانا. اس کرب کے عالم میں بی بی موجود ہیں, اس کرب کے عالم میں بی بی موجود ہیں. اب یہاں سے آگے میں ماجرا اس طرح سے بیان کرتا ہوں. وہ لعین جو اس ماجرا کا بانی تھا اس نے خود بیان کیا, ایک دوسرے ملعون کو بیان کیا. اس نے آ کر پوچھا, جو نہیں تھا اس وقت مدینہ میں, آ کر پوچھتا ہے کہ میں نے سنا تم ابو الحسن کے گھر پر گئے اور وہاں پر تم ابو الحسن کو لے کر آئے. میں نے سنا کہ نبی زادی نے مزاحمت کی, بتاؤ ہوا کیا تھا؟ اس ملعون نے خود بتانا شروع, کتابوں میں لکھا ہے, اسی کے زبانی لکھا ہے. کہا ہاں ایسے ہی ہوا, ہم ابو الحسن کو لینے گئے, نبی زادی مزاحم ہو گئی. انہوں نے کہا میں ابو الحسن تک تمہیں نہیں جانے دیتی. کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا پھر ہم نے گھر کو آگ لگا دی, دروازے کو آگ لگا دی اور جلتے دروازے کو پھلانگ کے ہم اندر چلے گئے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا نبی زادی دروازے کے پیچھے گر گئی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا نبی زادی مدد کو پکارتی رہی, ہم مدد کے بجائے سیدھا علی کے پاس چلے گئے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہم علی کو لے کر باہر آ گئے. پوچھنے لگا بتاؤ کیسے باہر آ گئے, یہ جملہ مجھ سے کبھی پڑھا نہیں گیا, کس طرح سے علی کو لے کر آئے. عزادارو آپ کے مولا کو اس طرح سے لے کر نہیں آئے جس طرح علی کی بیٹی کربلا سے گئی تھی, اس طرح سے لے کر نہیں آئے, اس طرح سے لے کر نہیں آئے, بلکہ اس طرح سے لے کر آئے کہ جناب زہرا کو پہلو کا درد بھول گیا, پہلو پہ رکھا ہوا ہاتھ اٹھ گیا, علی کے دامن پہ جا پڑا, علی کے دامن پہ جا پڑا. کہا جب تک زہرا زندہ ہے علی کو کوئی لے کر نہیں جا سکتا, علی کو لے کر نہیں جانے دوں گی. اجرکم ربکم, اجرکم ربکم. لے گئے علی کو, کہنے لگا, توجہ فرمائیں, کہنے لگا ملعون, کہنے لگا سن لے ذرا, پوری روایت سن لے.
ذرا سن لے, جناب زینب کے القابات میں سے ہے. جناب زینب کو ام المصائب کہا جاتا ہے, مصائب کی ماں کہا جاتا ہے. مصائب کی ماں نے یہ مصائب برداشت کرنا کس سے سیکھے؟ اپنی ماں سے سیکھے. جب بیٹی ام المصائب ہے تو ذرا ماں کے مصائب دیکھیں. بیٹی 5 سال کی دیکھ رہی ہے کہ ماں دروازے کے پیچھے گری ہوئی ہے. زینب کلیہ دیکھ رہی ہے کہ اس وقت ماں کا کیا عالم ہے. یہ لعین بتاتا ہے کہ اچھا جب نبی زادی نے علی کا دامن تھام لیا تو پھر کیا ہوا؟ کہا کہ پھر ہم نے چاہا کہ نبی زادی کا ہاتھ علی کے دامن سے چھڑائیں, لیکن گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ چھوڑ نہیں رہی تھی. کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا تم نے کیا کیا؟ یہ لعین کیا کہتا ہے؟ کہا میں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ اگر میں علی کو چند قدم اپنی طرف کھینچ لوں تو زہرا زمین گیر ہیں, زمین پہ لیٹی ہوئی ہیں, تو وہ ہاتھ چھوٹ جائے گا. کہا لیکن ایسے نہیں ہوا, میں نے چند قدم علی کو اپنی طرف کھینچا, ساتھ نبی زادی بھی کھینچی ہوئی چلی آگئی, دامن علی کو نہیں چھوڑا, دامن ولی کو نہیں چھوڑا. اجرکم ربکم, دامن ولی کو نہیں چھوڑا, دامن علی کو نہیں چھوڑا. یہ ملعون پوچھتا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا پھر میں نے زہرا کا ہاتھ چھڑوا دیا. کہا کیسے چھڑوا دیا؟ کہا میں سمجھ گیا کہ اتنا مضبوط ہاتھ علی کے دامن پہ پڑا ہے کہ قیامت تک نہیں چھوٹے گا, اس طرح نہیں چھوٹے گا. کہنے لگا میں نے دائیں دیکھا, میں نے بائیں دیکھا, میرے قریب کنفذ لعین کھڑا ہوا تھا. میں نے دیکھا اس کے کمر بند میں تازیانہ ہے, اس کے کمر بند میں تازیانہ ہے. میں نے تازیانہ کھینچ کے نکال لیا, تازیانہ کھینچ کے نکال کر ایک مرتبہ ہوا میں لہرایا, اور لہرا کر اس زور سے نبی زادی کے دستے اطہر پہ مارا.